لبيس منزل مصائر الخلق وحواقب الامر مجيدا لم يزل محمودا لا يزال والصلاه والسلام على النبي الامي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق وعترته الطيبين الصابرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. میراث کے مسائل میں کچھ ابتدائی اور تنہیدی مسائل کے بعد جس میں وصیت کے کچھ مسائل بھی بیان ہو چکے تھے, گزشتہ ہفتے کے تقریر کے اختتام پر براہ راست مسائل کا آغاز ہو گیا تھا. میراث یعنی کسی شخص کے مرنے کے بعد اس مرنے والے نے جتنی چیزیں چھوڑی جو اس کی اپنی ملکیت ہیں وہ اس کے مرتے ہی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائیں اور خود مرنے والے کو بھی یہ حق اور اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے بارے میں اس قسم کی کوئی وصیت کر جائے جس کے نتیجے میں جن رشتہ داروں کو حصہ ملنا ہے انہیں حصہ نہ مل سکے. ہر شخص اپنی زندگی میں اپنی تمام چیزوں کا مالک ہوتا ہے, چاہے وہ چیزیں اس نے عارضی طور پر کسی دوسرے استعمال کے لیے دے دی ہیں. مثلاً شوہر اپنی بیوی کو یا باپ اپنی اولاد کو یا اولاد اپنے والدین کو جو چیزیں ضروریات زندگی میں سے بنا کے دیتے ہیں وہ عارضی استعمال کے لیے دی جاتی ہیں, لیکن حقیقت میں ان کا مالک وہی بنانے والا شخص ہے. تو اب اس کے مرنے کے بعد یہ تمام چیزیں جو دوسرے رشتہ دار استعمال کر رہے تھے, مثلاً اس کی اولاد, اس کے والدین, اس کی بیوی, ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہر وارث کو, ہر رشتہ دار کو اس کا حصہ ملے گا. جمع کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر یا کاغذ کے اوپر ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد تقسیم کیا جائے گا. البتہ اس سے دو مسئلے ابتدائی بیان ہو چکے تھے کہ کافر کبھی مسلمان سے حصہ نہیں لے سکتا, یعنی اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوا اور اس کے رشتہ داروں میں کچھ کافر بھی ہوئی تو میراث کی تقسیم کے وقت ان کافروں کو ایسا سمجھا جائے گا جیسے وہ ہے ہی نہیں, نہ ان کا حساب کتاب کیا جائے گا, نہ ان کا حصہ رکھا جائے گا, نہ ان سے کوئی چیز پوچھی جائے گی. اور اسی طریقے سے قاتل کبھی مقتول کا وارث نہیں بن سکتا ہے. اگر کسی رشتہ دار نے اپنے دوسرے رشتہ دار کو قتل کر دیا تو اب جو شخص قتل ہوا ہے اس کی جائیداد میں سے اس قاتل کو کوئی حصہ نہیں مل سکتا ہے. لیکن قتل کس قسم کا ہو اس کی تفصیل گزشتہ تقریر میں بیان کی جا چکی ہے. اب اس کے بعد میراث کے کچھ اور مسائل. ایک شخص اپنے مرنے کے بعد جو کچھ چھوڑ کر مرے گا, جو اس کا ترکہ کہلاتا وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جن کو دو تین تقریروں پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے واجبات ادا کر کے, اس کے قرضے ادا کر کے, اس کی وصیت سے عمل کر کے باقی جو کچھ بچا وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. اور ایک مسئلہ ہے جو گزشتہ تقریر میں میں نے بیان کیا تھا مگر وہ کچھ غلط طریقے سے بیان ہو گیا تھا, اس لیے میں آج پھر اس کی وضاحت کر دوں کہ وہ لباس جو کوئی شخص اپنی زندگی میں بنا کر دیتا ہے اپنے رشتہ داروں وہ اسی کی ملکیت سمجھا جاتا ہے شرعاً. مثلاً ایک شوہر اپنی بیوی کو جتنے لباس جتنے جوڑے بنا کر دیے وہ لباس اور جوڑے بیوی جوہر کی زندگی میں پہن سکتی، بلکہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ پہنے، پہنتی رہے، اگر پھٹ گئے، ختم ہو گئے، خراب ہو گئے شوہر کی زندگی میں تو ٹھیک ہے، انہیں پھینک دے، سب کچھ کر دے. البتہ شوہر کے مرنے کے بعد وہ تمام لباس جو اس کی بیوی کے استعمال میں آئے تھے، شوہر نے بنا کر دیے تھے، وہ سب بیوی کا حق نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ میراث کا جز سمجھا جائے گا. یعنی وہ لباس بھی تقسیم کیے جائیں گے وارثوں کے درمیان. ایک شخص نے اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو اور اپنی بیوی کو جو جو لباس بنا کر دیے اور ساتھ میں کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ اگر یہ کہہ دے کہ میں لباس دے رہا ہوں تم اس کے مالک ہو گئے، تو بات ختم ہو گئی، پھر تو مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا. یہ چیز جس کو کہا کہ تم مالک ہو اس کی ہو گئی، کچھ نہیں کہا. جیسے عام طور پر ہوتا ہے، بیوی کو پیسے دے دیے کہ کپڑے بنوا لینا، یا کپڑا لے آیا شوہر اور بیوی کے حوالے کر دیا. اسی طرح اولاد، اسی طرح والدین، جس طرح ہمارے گھروں کا نظام چلتا ہے. تو اب مرنے کے بعد یہ تمام جوڑے، یہ تمام لباس، یہ بھی میراث کا حصہ سمجھے جائیں گے. اگر وہ بیوی یہ سمجھے کہ یہ تو میرا لباس ہے، مجھے بنا کر دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، اور یہ سوچ کر وہ لباس جو ہے وہ اپنے پاس رکھے، تقسیم نہ کرے یا وارثوں میں نہ دے، تو یہ گناہگار ہوگی اور میراث کا حق دبانے والوں میں اس عورت کا شمار ہو. تو لباس بھی ان چیزوں میں شامل جسے مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. البتہ ایک مسئلہ جو میں نے شاید بیان کیا ہو، نہ کیا ہو تو ابھی بیان کیے دیتا ہوں، کہ یہ تقسیم کی جو ساری گفتگو، یہ گفتگو پوری ختم ہو جاتی ہے اگر وارث آپس میں راضی رہیں اس مسئلے پر کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو، اور ایک دوسرے کا حق جو ہم نے دیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم نہ سوال کریں گے، نہ کوئی پوچھیں گے، نہ طلب کریں گے. مثلاً بیوی کے پاس جوڑے ہیں اور اس کی اولاد نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو بنا کر دیے تھے والد نے، آپ ان کو استعمال کریں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. وارث جن کو حصہ مل رہا ہے وہ اگر کسی چیز میں راضی ہو جائیں تو پھر اس وقت گناہ نہیں ہوتا اس شخص پر جو اس چیز کو استعمال کر رہا ہے بغیر تقسیم کیے. خلاصہ یہ کہ میراث کا، میراث وارثوں کا حق، چار پانچ چھ جتنی اولاد اور بیوی وغیرہ ہے، وہ اگر آپس میں راضی رہیں اس چیز پر کہ بغیر حصے کے ہم استعمال کریں گے تو کوئی مسئلہ، کوئی گناہ نہیں. ایک عام حالت میں یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ راضی نہ ہو تو اس وقت جو لباس ایک شخص نے بیوی کو بنا کر دیا وہ بھی میراث کا حصہ مانا جائے گا اور وارثوں میں مساوی طریقے سے تقسیم ہوگا شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق. خیر یہ تو ایک چیز کا مسئلہ آ گیا تھا. تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد جتنی چیزیں اس نے چھوڑی ہیں وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کی جائیں. البتہ چار چیزیں شریعت نے بتائی ہیں جو صرف بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے، ولد اکبر، جو بیٹا عمر کے حساب سے سب سے بڑا ہو. مرنے والے کی تلوار، مرنے والے کی انگوٹھی، مرنے والے کا قرآن اور مرنے والے کے لباس. جتنے لباس اس نے اپنی زندگی میں پہن لیے تھے، ایک شخص نے بنائے لباس 10-15 جوڑے، اس میں سے 10 جوڑے پہننے کا اتفاق ہوا، 2 جوڑے یا 3 جوڑے بغیر پہنے ہوئے کسی طرح رکھے ہوئے، تو جو لباس کے جوڑے استعمال نہیں کیے گئے وہ تو تقسیم ہوں گے تمام وارثوں کے بیچ. لیکن جو لباس کوئی شخص اپنی زندگی میں استعمال کر چکا ہو، پہن چکا، وہ اس کے مرنے کے بعد صرف بڑے بیٹے کا حق. تو تلوار، انگوٹھی، قرآن اور لباس جو پہنے جا چکے ہیں یہ صرف بڑے بیٹے کو ملیں گے، اس کو نکال کر الگ رکھ دیا جائے گا، باقی جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا. اور اگر یہ چیزیں ایک سے زیادہ ہوں، لباس کو چھوڑ کر لباس تو عام طور پر ایک سے زیادہ ہوتا، لیکن فرض کیجئے مرنے والے کے بعد 2 قرآن تھے، 3-4 انگوٹھیاں تھیں، ایسے تلوار کا مسئلہ تو آج کل پیش نہیں آتا، ان چیزوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو تو اس صورت میں ایک ایک پر تو بڑے بیٹے کا حق، ایک انگوٹھی تو اسے ملے گی، ایک قرآن تو اسے ملے گا. لباس تو بہرحال جتنے ہیں وہ پہن چکا ہے، وہ سب بڑے بیٹے کا حق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ انگوٹھی اور تلوار اور قرآن اگر ایک ایک ہے تو وہ بھی بڑے بیٹے کا حق ہے، ایک سے زیادہ. تو احتیاط واجب آج کل سمجھیے تمام مجتہدین کی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. احتیاط واجب یہ ہے کہ سارے وارث آپس میں مصالحت کریں، راضی ہو جائیں کسی ایک طریقے پر کہ مثلاً سب کہیں کہ اچھا یہ ساری چیزیں تم لے لو، یا بڑا بیٹا خود کہے کہ ایک ایک چیز رکھ کر جو ایک سے زیادہ چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دیے دیتا ہوں. شریعت کا مسئلہ کیا ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا مجتہدین کو، تو احتیاط واجب یہ لگائی کہ ایک سے زیادہ جو انگوٹھیاں ہیں، ایک سے زیادہ جو قرآن ہیں، ایک سے زیادہ جو تلواریں ہیں، اس میں سارے وارث آپس میں مصالحت کر دیں. تو خیر یہ چار چیزیں بڑے بیٹے کا حق ہے اسے ملیں گی، نہ بیوی کو، نہ کسی چھوٹے بیٹے کو، نہ مرنے والے کے والدین کو، اس میں کوئی سوال کرنے کا حق حاصل ہے. اگر کسی شخص کے بڑے بیٹے ایک سے زیادہ ہیں، کسی شخص کا بڑا بیٹا بڑے بیٹے ایک سے زیادہ ہیں، اس میں جڑوا بھائیوں کا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اگر پیدائش میں ایک منٹ کا بھی فرق تب بھی وہ دونوں بڑے بیٹے نہیں کہلائیں گے، بلکہ جو پہلے پیدا ہوا وہ بڑا بیٹا ہوگا، جس ایک منٹ کے بعد پیدا ہوا وہ چھوٹا بیٹا ہوگا. یہ مسئلہ اس طرح پیش آ سکتا ہے کہ فرض کیجیے ایک شخص کی دو تین بیویاں اور اتفاق سے دونوں بیویوں کے ہاں ایک ہی وقت میں اولاد ہوئی. اب یہ دو بیٹے اس مرنے والے کے برابر سے بیٹے ہیں، دونوں بڑے ہیں کیونکہ دونوں کی پیدائش کا وقت ایک ہی. اگر بڑے بیٹے ایک سے زیادہ ہیں تو یہ چار چیزیں جو ہیں، یہ تلوار، لباس، قرآن، انگوٹھی، یہ چاروں چیزیں ان بڑے بیٹوں کے درمیان مشترک ہوں گی، اس میں ان دونوں کا حق ہوگا. ایک انگوٹھی ہے اس کے مالک دونوں ایک دوسرے کی، جس طرح مشترک چیز کا مسئلہ اسی طرح اس کا مسئلہ ہوگا کہ ایک دوسرے کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک پرانا مسئلہ پھر آ جاتا ہے، میں اس کا تذکرہ کرتا چلوں کہ فقہ کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جائیداد تقسیم کرنے کا مسئلہ ہی اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب مرنے والے کے گردن پر کوئی حق باقی نہ ہو. لیکن فرض کیجئے کہ وہ قرضدار تھا، اس نے قرضہ لیا تھا، قمت واجب تھا، زکات واجب تھی یا حج واجب تھا، تو اس صورت میں تو پہلے یہ قرضے دیے جاتے ہیں پھر جائیداد تقسیم ہوتی ہے. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ چار چیزیں جو بڑے بیٹے کا حق، یہ اس وقت ہے جب وارثوں میں جائیداد تقسیم ہو رہی. حق کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہی مرنے والے کا انتقال ہو یہ چار چیزیں بڑا بیٹا اس کو لے سکتا، نہیں، اسی شرط کے ساتھ کہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے. اب اگر ایک شخص کا قرضہ اتنا زیادہ کہ جتنی اس کی جائیداد وہ قرضے سے کم پڑ رہی، فرض کیجیے کہ قرضہ ہے 50,000 روپے کا اور جائیداد اس کے پاس 30,000 کی، تو ابھی صورت میں تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ پورا قرضہ اس کا قرضے میں دے دیا جائے. تو یہ چاروں چیزیں بھی قرضداروں کو دے دی، قرضگاہوں کو دے دی جائیں گی، اور مرنے والے کے بڑے بیٹے کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. یا یہ کہ دونوں برابر، 50,000 کا قرضہ ہے، 50,000 کی ساری جائیداد، اس صورت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بڑے بیٹے کو نہیں ملیں گی چاروں چیزیں، بلکہ سب قرضے میں ادا کر دی جائیں گی. البتہ اگر قرضہ کم ہے اور جائیداد زیادہ ہے، ذرا باریک مسئلہ ہے لیکن ہمارے خیال میں مجمع سمجھ لے گا کہ چار چیزیں جو بڑے بیٹے کا حق ہے، یہ اس وقت ہے جب قرضہ ادا کیا جائے. اگر قرضہ جائیداد کی مالیت سے زیادہ کا ہے، پوری جائیداد قرضے میں دے رہے ہیں، تب بھی یہ چاروں چیزیں بیٹے کو نہیں ملیں گی. یا قرضہ اور جائیداد دونوں برابر ہیں، تب بھی بڑے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ پورا کا پورا قرضداروں کو ادا کر دیا جائے. البتہ اگر قرضہ کم ہے، جائیداد زیادہ، تو اس صورت میں بھی جب قرضداروں کو جائیداد میں سے قرضہ دیا جائے گا، تو بڑے بیٹے کے حصے میں سے یہ چار چیزیں جو اس کا خاص حصہ ہے، اس میں سے بھی دیا جائے. اس کی جو توزیع المسائل میں مثال ہے اسی کو میں پیش کرتا ہوں کہ مثلا 60 روپے کسی کی کل جائیداد ہے مرنے کے بعد، 30 روپے اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور یہ 20 روپے کی یہ کل چیزیں، چار چیزیں، اس کے سارے لباس، انگوٹھی، تلوار، قرآن، جو ولد اکبر یعنی بڑے بیٹے کا حق، اور جس کی وجہ سے اس کو نماز اور روزہ مرنے والے باپ کا کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ چار چیزیں جو ولد اکبر کا حق، 60 روپے جائیداد ہے، 30 روپے قرضہ ہے، اور 20 روپے کی یہ چار چیزیں. تو اب کس طریقے سے جائیداد تقسیم ہو، یا اس طریقے سے تقسیم ہو کہ 60 میں سے 30 قرضہ دے دیا جائے، پھر جو بچا اس میں سے یہ چار چیزیں جو 20 روپے کی ہیں یہ بڑے بیٹے کو دیا جائے، اور 10 روپے وارثوں نے تقسیم کیا جائے. صحیح طور پر دیکھنے سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی طریقہ بہتر ہے کہ 60 روپے جائیداد تھی، پہلے قرضہ دے دیا، 30 روپے چلے گئے، 30 روپے بچے، اب بڑے بیٹے کو وہ چاروں چیزیں دی گئی 20 روپے کی، اور 10 روپے باقی وارثوں میں تقسیم. لیکن شریعت میں یہ مسئلہ نہیں، بلکہ شریعت میں یہ مسئلہ کہ قرضہ دیتے وقت بڑے بیٹے کا جو یہ مخصوص حق ہے اس میں سے بھی کاٹا جائے. یعنی 60 روپے کی جائیداد ہے، 30 روپے قرضہ ہے، اس کا مقصد یہ ہوا کہ آدھا قرضہ ہے، جتنا اس نے چھوڑا ہے اس کا آدھا قرضہ ہے. تو اب بڑے بیٹے کو جو 20 روپے کی چیزیں مل رہی تھی، بڑے بیٹے کے مال میں سے بھی آدھے پیسے کاٹے جائیں گے. یعنی 10-20 روپے کی چار چیزیں، 10 روپے بڑے بیٹے کو دینا پڑیں گے اور باقی 20 روپے پوری جائیداد میں سے دیے جائیں. یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے، پھر بڑے بیٹے کو اس کا حق دیا جائے، پھر باقی جائیداد بخشی. ترتیب یہ نہیں ہوگی، بلکہ ترتیب یہ ہوگی کہ قرضہ ادا کرتے وقت پوری جائیداد کا خیال رکھا جائے گا، جس میں یہ چار چیزیں بھی شامل ہیں، جس میں سے قرضے کا ریشو جو ہے وہ کاٹا جائے گا. یہ مسئلہ بہت زیادہ باریک مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ذرا غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتا ہے. اسی طریقے سے فرض کیجیے 60 روپے کی جائیداد ہے، 20 روپے قرضہ ہے، تو اب ایک تہائی قرضہ ہے، کل جائیداد کا قرضہ ایک تہائی، 60 کا 20 جو ہے وہ ایک تہائی ہوتا ہے. تو جائیداد میں سے ایک تہائی قرضے میں جائے گا، تو بڑے بیٹے کو جو چار چیزیں مل رہی تھی اس میں سے بھی ایک تہائی قیمت کاٹ کر قرضے میں دی جائے گی، باقی بڑے بیٹے کے پاس رہے گی. خیر یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر بہت کم ہمارے یہاں عمل کیا جاتا ہے، اگرچہ واجبات میں شامل ہے. خیر یہ تو کچھ تنقیدی مسائل ہو گئے. اب آئیے جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ. لیکن پھر یہ مسئلہ یاد دلا دوں کہ یہ چار چیزیں جو بڑے بیٹوں کو ملیں گی یہ اس کا خاص تھا، یعنی یہ چیزیں دینے کے بعد باقی جو جائیداد ہے اس میں سے جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ بھی اس کو ملے گا. جو جائیداد اصل جائیداد میں سے حصہ ہے وہ بھی اس کو ملے گا، یہ چار چیزیں الگ ملیں گی. تو اب اگر تین بیٹے ہیں مرنے والے، تو یہ چار چیزیں چھوڑ کر باقی تینوں بیٹوں کو برابر سے حصہ ملے گا. یہ سوچ کر کہ بڑے بیٹے کو یہ چار چیزیں مل گئی ہیں، اب اس کا حق ختم ہو گیا، اس کے حصے کو نہیں روکا جا سکتا. تو اب ترتیب یہ ہوئی جائیداد تقسیم کرنے کی کہ پہلے اس کا سارا قرضہ نکالا، پھر اس کی وصیت پہ عمل کیا اور یہ چار چیزیں بڑے بیٹے کو دے. اب جو جائیداد بچی اسے تقسیم کرنا ہے وارثوں کے درمیان. خونی رشتے داری، جائیداد کے اندر خونی رشتے داری سے جن رشتے داروں کو حصہ ملتا ہے ان کے شریعت نے تین گروہ کیے ہیں، تین گروہ قرار دیے ہیں، اور ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے گروہ کو حصہ دیا جائے گا. ایک مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے گروہ کو حصہ دیا جائے گا، اور پہلے گروہ کے اندر جو رشتے دار آتے ہیں جب تک کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ دوسرے رشتے داروں کو کوئی حق نہیں مل سکتا، اور پہلے گروہ کا اگر کوئی رشتے دار موجود رہا تو پھر ان رشتے داروں کو میراث ملے گی جو دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب تک کہ ان میں سے کوئی زندہ ہو باقی رشتے داروں کو کچھ نہیں مل سکتا، اور اگر دوسرے گروہ کے رشتے داروں میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے تو تیسرے گروہ کے رشتے داروں کو جائیداد ملے گی. اب پہلے گروہ میں کون کون ہے؟ پہلے گروہ میں ہیں والدین اور اولاد، ایک مرنے والے کی اولاد اور اس کے والدین. والدین سے مطلب اس مقام پر صرف باپ اور ماں، ورنہ یوں تو شریعت میں جہاں کہیں والدین کا لفظ آتا ہے اس میں دادا دادی نانا نانی وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس میراث کے مسئلے میں والدین سے مراد صرف باپ اور ماں ہیں، اولاد سے مراد بیٹا اور بیٹی ہیں. تو کسی شخص کے مرنے کے بعد سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کے رشتے داروں میں پہلے گروہ کے رشتے دار ہیں یا نہیں، یعنی اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد موجود ہے یا موجود نہیں. اگر ماں باپ اور اولاد موجود ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا. طریقہ شاید آج کی تقریر کے اختتام میں یا آئندہ ہفتے کی تقریر میں آئے. اب اگر فرض کیجئے اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اولاد وغیرہ کوئی نہیں، اس میں ایک اصول اور یاد رکھیں کہ جس رشتے دار کو حصہ ملنا ہے، کچھ بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں لیکن ذرا اگر توجہ دی جائے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں. جس رشتے دار کو حصہ ملنا ہے اگر وہ خود موجود نہ ہو لیکن اس کی اولاد موجود ہو تو وہ بھی اسی گروہ کی مانی جائے گی. تو اب سب سے پہلے ایک شخص کے ماں باپ اور اس کے بیٹا اور بیٹی کو میراث دی جائے گی. اب اگر اس کے بیٹا اور بیٹی موجود نہیں لیکن اس کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، ایک شخص تھا اس کا ایک لڑکا تھا، شادی کے بعد لڑکے کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد اس باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور اس لڑکے کی اولاد موجود، تو پہلے گروہ میں اولاد آتی ہے اور والدین آتے ہیں، اور اولاد سے مطلب اولاد کو بھی ملے گا حصہ، خود اولاد نہ ہو تو اس کی اولاد کو، یعنی پوتوں اور نواسوں کو بھی حصہ ملے گا، پوتی اور نواسے نہ ہو لیکن ان کی اولاد ہو تو اس اولاد کو بھی حصہ ملے گا. غرض یہ کہ اولاد کی اولاد کی اولاد جب تک بھی اس میں سے کوئی موجود ہے اس وقت تک دوسرے گروہ کی باری نہیں آنے پائی. تو سب سے پہلے والدین کو دیں گے حصہ مرنے والے کے اور اس کی اولاد کو دیں گے. اولاد نہیں ہے والدین خواہ ہو یا نہ ہو, والدین ہو تب بھی والدین نہ ہو تب بھی ان کو حصہ دے دیا جائے گا. اولاد نہیں ہے تو اس اولاد کا حصہ پوتے کو اور اس کے نواسے کو ملے. پوتے اور نواسے بھی ہیں نہیں ہیں تو ان کی اگر اولاد ہے تو ان کو حصہ دیا جائے. یہ ہے پہلا گروہ. جب تک کہ اولاد ہے اس وقت تک پوتے نواسوں کو حق نہیں ملے گا. تو کیسے ملے گا؟ خود ان کے ماں باپ موجود ہیں جو میت کے براہ راست رشتے دار ہیں. تو پہلے گروہ میں والدین آتے ہیں مرنے والے کے اور اس کی اولاد آتی ہے. اگر ان میں سے کوئی نہ ہو, نہ اس کے والدین زندہ ہے, دونوں کا انتقال ہو چکا ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اولاد کی اولاد ہے, کوئی شخص موجود نہیں ہے پہلے گروہ میں, پر سیدھے کے غیر شادی شدہ شخص کا انتقال ہو گیا یا شادی شدہ شخص کا انتقال ہوا لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں. اب اولاد نہیں ہے تو پوتے پوتیاں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں تو اس شخص کے لیے پہلا گروہ تو موجود نہیں ہے رشتے داروں میں. چنانچہ اب اس کے دوسرے گروہ کے رشتے داروں کو بلایا جائے گا اور انہیں میراث دی جائے گی. دوسرے گروہ میں کون آتا ہے؟ دوسرے گروہ میں دادا دادی نانا نانی اور بھائی اور بہن, ان کو میراث ملتی ہے. دادا دادی کو, نانا نانی کو اور بھائی بہن کو میراث دی جاتی ہے. اور اس میں بھی یہی اصول کہ اگر بھائی بہن خود موجود نہ ہو لیکن ان کی اولاد موجود ہے, یعنی مرنے والے کے بھتیجے بھانجے وغیرہ, تو اس اولاد کو حصہ دیا جائے گا بھائی بہن کی جانب سے. اور اگر وہ خود اولاد نہیں ہے اس کی اولاد ہے تو اس کو حصہ دیا جائے. بہرحال بھائی بہن خود ہو تو اپنا حصہ لیں, وہ مر چکے ہو اور ان کی اولاد میں کوئی زندہ ہو تو اس اولاد کو حصہ دیا جائے. دادا نانا کو تو دیا ہی جائے, اس کے بعد بھائی بہن کو, اور وہ نہ ہو تو ان کی اولاد کو بھی حصہ دیا جائے. اب فرق کیجیے, دوسرے گروہ میں بھی کوئی زندہ نہیں, نہ اس کے دادا دادی نانا نانی ہے, نہ اس کا کوئی بھائی ہے, نہ کوئی بہن ہے, نہ ان کی اولاد. تو اب یہ دوسرا گروہ بھی بالکل اس کا خالی. چنانچہ اس کے تیسرے گروہ کے رشتہ داروں کو بلایا جائے. یہ ایک شخص کے رشتہ داروں کی شریعت نے اس طرح سے حد بندی کی, اس کے تیسرے رشتہ دار, تیسرے گروہ کے رشتہ داروں کو بلایا جائے گا اور ان کو اس کی میراث دی جائے گی. تیسرے گروہ کے رشتہ داروں میں ماں باپ کے بھائی بہن آتے ہیں, دوسرے گروہ میں خود اپنے بھائی بہن, اور وہ نہ ہو تو تیسرے گروہ میں ماں باپ کے بھائی بہن, یعنی چچا ماموں پھوپھی اور خالہ, مرنے والے کے باپ اور ماں کے جتنے بھائی بہن ہیں انہیں یہ حصہ دیا جائے گا. اور اگر وہ موجود نہ ہو تو ان کی اولاد کو حصہ دیا جائے گا, یعنی پھوپھی داد بھائی, ماموں داد بھائی, خالہ داد بھائی, چچا داد بھائی, ان کو حصہ ملے گا میراث میں سے, اگر خود وہ چچا پھوپھا وغیرہ موجود نہ ہو تو ان کی اولاد حصہ لے. تو اگر وہ بھی نہیں ہے ان کی اولاد بھی نہیں, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان کی باری کب آئے گی, جب پہلے گروہ میں کوئی نہ ہو, دوسرے گروہ میں سے کوئی زندہ نہ ہو یا موجود ہی نہ ہو, تو تیسرے گروہ والوں کی باری آئے گی. اور اس میں ماں باپ کے بھائی بہن آتے ہیں, چچا پھوپھا, چچا خالہ, ماموں اور پھوپھی, یہ نہ ہو تو ان کی اولاد کو حصہ ملے. اچھا وہ بھی نہیں ہے, ان کی اولاد بھی نہیں ہے, تو اب مرنے والے کے باپ اور ماں کے بھائی بہن تو نہیں, اس کے دادا دادی کے بھائی بہنوں کو حصہ ملے, یعنی اس کے باپ کے چچا ماموں خالہ پھوپھی اور اس کی ماں کے چچا ماموں خالہ پھوپھی کو حصہ ملے. اور اگر وہ بھی نہ ہو, مر چکے ہیں, انتقال کر چکے ہیں, تو ان کی اولادیں اگر موجود ہیں ان اولادوں کو حصہ ملے. اور اگر ان میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے تو الامام ولی من لا ولی لہ, تو یہ حصہ امام صاحب ہے, یہ میراث جس کا کوئی رشتہ دار موجود رہا اس کی ساری میراث امام زمانہ کہاں پہ امام کو مل جائے گی, اور امام کیونکہ آج کل غائب ہے اس لیے نائب امام کو یہ میراث ملے گی. تو یہ تین رشتہ داروں کے گروہ ہیں. اس مسئلے کو یوں بھی یاد کیجیے کہ شریعت میں جہاں کہیں آتا ہے رشتہ دار کا حق ادا کرو, تو چونکہ ہمارے یہاں معاشرتی طور پر رشتہ دار کی کوئی تعریف کرنا بہت مشکل ہے, بعض اوقات خاندان اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ بہت دور کے آدمی بھی رشتہ دار سمجھ لیے جاتے ہیں, اور بعض اوقات خاندان اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بہت قریبی آدمی کو بھی رشتہ دار سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جب شریعت میں آ جائے کہ رشتہ دار کا حق ادا کرو, تو رشتہ دار سے مراد وہی ہے جسے میراث میں حصہ مل رہا ہو, شریعت نے اسی کو آپ کا رشتہ دار مانا, یعنی جس کو شریعت میراث میں حصہ نہیں دے رہی. اتنا کہنے کے بعد بھی کہ یہ تین گروہ, تیسرے گروہ کے اندر یہ شخص موجود نہیں, تو شریعت نے کسی چوتھے گروہ کو بڑے دور کے رشتے دار کو نہیں ڈھونڈا, بلکہ کہا کہ اب یہ ساری جائیداد امام کو مل جائے. تو رشتے دار جو ہے وہ وہی ہے جو ان تین گروہوں میں آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر میں دوہرا دوں بغیر تفصیل میں گئے ہوئے, پہلے گروہ میں والدین اور مرنے والے کی اولاد, اور اولاد براہ راست اولاد زندہ نہ ہو تو ان کی اولاد جیسے جو بھی زندہ ہو وہ حصہ لے, وہ ابھی رہ گیا بھی آتا ہے. دوسرے گروہ میں مرنے والے کے بھائی بہن اور اس کے دادا دادی نانا نانی, اور اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر بھائی بہن زندہ نہ ہو تو ان کی اولاد میں سے بھی جو زندہ ہو وہ آ کر حصہ لے. اور تیسرے گروہ میں مرنے والے کے چچا پھوپھی خالہ اور ماموں, وہ زندہ نہ ہو تو ان کی اولاد, اور نہ وہ خود زندہ ہو نہ ان کی اولاد زندہ ہو, تو مرنے والے کے خود چچا نہیں, مرنے والے کے باپ اور ماں کے چچا ماموں خالہ اور پھوپھی وہ نہ ہو تو ان کی اولاد, اور وہ بھی نہ ہو تو اس صورت میں سارا کا سارا حق امام کا ہو گیا. اچھا, یہ تو وہ رشتے دار ہیں جنہیں خونی رشتے داری کی بنا پر شریعت میراث عطا کر رہی ہے. اب خونی رشتے داروں کے علاوہ ایک ایسا بھی رشتہ ہے جو خونی نہیں, خون کے ذریعے قائم نہیں ہوتا لیکن اسے بھی شریعت میراث میں سے حصہ دیتی ہے, وہ ہے زوجیت کا رشتہ. شوہر مر گیا تو اس کی بیوی کو میراث, بیوی مر گئی تو اس کے شوہر کو میراث ملے, لیکن کیونکہ یہ خونی رشتے دار نہیں, خون کے رشتے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مرنے والے سے, اس لیے ان کا کسی گروہ سے تعلق نہیں. اور ان کا مسئلہ یہ کہ رشتے داروں کو گروہ کے اعتبار سے میراث ملے گی, ساتھ ساتھ ان کو بھی ہر گروہ کے ساتھ میراث ملے گی. یعنی اگر پہلا گروہ موجود ان کو میراث دے رہے ہیں تو ان کو دیتے وقت شوہر اور بیوی کو بھی میراث دے دیں, پہلا گروہ نہیں دوسرے گروہ کو میراث دے رہے ہیں ساتھ ساتھ شوہر اور بیوی کو دے دیں گے, دوسرا گروہ نہیں ہے تیسرا ہے تو تیسرے گروہ کو دیتے وقت شوہر اور بیوی کو دے دیں گے, تیسرا گروہ بھی نہیں ہے یہ مال جا رہا ہے بیت المال میں یا نائب امام کے پاس تو وہاں جاتے وقت شوہر اور بیوی کو ان کو میراث دے دی جائے. تو شوہر اور بیوی کا کوئی گروہ سے تعلق نہیں, یعنی جس طرح شریعت نے والدین اور اولاد کو اتنی اہمیت دی کہ اگر یہ ہو تو دوسرے رشتے داروں کو حصہ نہیں ملے, اس طرح کی اہمیت شوہر بیوی کو نہیں, یعنی اگر والدین اور اولاد کوئی بھی نہیں تب یہ نہیں ہے کہ پوری جائیداد بیوی لے جائے یا شوہر لے جائے, نہیں پھر دوسرے رشتے داروں کو بلایا جائے گا, شوہر اور بیوی کا حصہ اتنا ہی رہے, یہاں تک کہ جس کا کوئی رشتے دار نہیں اس کی جائیداد بھی, یہ نہیں ہے کہ کوئی دور دور تک رشتے دار نہیں مل رہا تو اب ساری جائیداد بیوی کو مل جائے, ایسا نہیں, اس میں بھی بیوی کا جو حصہ مخصوص ہے وہ اس کو ملے گا, باقی جائیداد پلٹ کر آ جائے گی بیت المال. اور میں واضح کر دوں گا اس کو, لیکن ایک مسئلہ پہلے بتا دوں کہ شوہر کا کتنا حق ہے بیوی کا کتنا حق, رشتے داروں کا جو حق ہے اس میں مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں. رشتے داروں کے حق میں کتنے رشتے دار ہیں, کون کون زندہ ہے, اس کے اعتبار سے حق کم زیادہ ہوتا ہے. شوہر اور بیوی کے حق کا بڑا آسان مسئلہ ہے کہ اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے, یہ بیوی کی جانب سے, یعنی بیوی مر گئی شوہر کو جس طرح حصہ ملے, مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے اس صورت میں شوہر کا حصہ ہے آدھی جائیداد, آدھی شوہر کو دے دیں گے آدھی جائیداد باقی تقسیم کریں گے رشتے داروں میں, جو پہلے گروہ کے رشتے دار ہیں تو ان کو دیں گے, وہ نہیں تو دوسرے گروہ کو, وہ نہیں تو تیسرے گروہ کو, آدھی جائیداد ملے گی. تو جب مرنے والی عورت کا انتقال اور اس کی جائیداد کا وارث میں اس کی کوئی اولاد نہیں تو اس صورت میں اس کی آدھی جائیداد اس کے شوہر کو دے دی جائے, اور اگر اولاد ہے تو اس کی ایک چوتھائی جائیداد اس کے شوہر کو دی جائے. اب فرق نہیں پڑتا یہ اولاد اسی شوہر سے ہو یا دوسرے شوہر سے, کہ فرق کی جو بیوہ تھی یا طلاق لے کر آئی تھی پہلے شوہر سے اس کی کچھ اولادیں, دوسرے سے اس نے نکاح کیا اور اس کا انتقال ہو گیا, تو یہ اولاد جس شوہر کی ہو تب بھی, کسی دوسرے شوہر کی ہو تب بھی, شوہر کا حصہ آدھا ہو کر چوتھائی رہ جائے, کوئی اولاد نہیں ہے آدھی جائیداد شوہر کی. حصہ نکالا جائے گا اور پھر تمام بیویوں میں اس حصے کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا. اگرچہ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن اس مسئلے میں ایک بہت اہم بات رہی جاتی ہے, اس لیے میں اس کو بیان کر دوں, اگرچہ اس کی تفصیل آئندہ ہفتے بیان کروں. اتنا تو بات میں نے بیان کر دی اتنی بات کہ شوہر کا حق آدھی جائیداد ہے اگر اس کی بیوی بے اولاد, اور چوتھائی جائیداد ہے اگر اس کی بیوی صاحب اولاد. مثلاً ایک شخص کا انتقال ہوا, ایک عورت کا انتقال ہوا, اس کی جائیداد 40,000 روپے, کل تمام چیزیں جو اس کی ملکیت, تو اب اگر اس کی کوئی اور اولاد نہیں تو 20,000 تو اس کے شوہر کو دے دیں, اور باقی 20,000 اس کے وارثوں میں تقسیم کیے جائیں، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو 1/4 یعنی 10,000 اس کے شوہر کو دے دیں اور 30,000 اس کے باقی سارے وارثوں کو ملیں گے. البتہ اگر بیوی زندہ ہے اور شوہر مر رہا ہے، اس صورت میں اگر شوہر بے اولاد مرا تو بیوی کو 1/4 ملے گا، 40,000 سے شوہر کی جائیداد بیوی کو 10,000 ملیں گے، 30,000 وارثوں میں تقسیم ہوں. اور اگر وہ شوہر اولاد والا تھا، اس کی اولاد تھی، اب فرق نہیں پڑتا اسی بیوی سے ہے یا دوسری کسی بیوی سے ہے، اس صورت میں بیوی کا حصہ آٹھواں ہو جائے گا، یعنی اس کو 40,000 میں سے 5,000 ملیں گے. لیکن ایک فرق اور ہے شوہر اور بیوی کو حصہ ملنے، وہ فرق یہ ہے کہ جب بیوی کا انتقال ہوتا تو شوہر کو اس کی کل جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے، جتنا بھی اس نے چھوڑا. لیکن جب شوہر کا انتقال ہو اور بیوی حصہ لے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آٹھواں حصہ لیتی اولاد ہے، اور اولاد نہیں تو چوتھا حصہ لیتی. دوسری بات یہ کہ اسے منقولہ جائیداد میں سے حصہ، غیر منقولہ جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، ساتن جائیداد میں سے، وہ جائیداد جو موویبل نہیں، ان موویبل پراپرٹی جو ہے اس میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا، یعنی زمین. ایک شخص اپنی جائیداد میں جو زمین اس نے چھوڑی، اب وہ مکان کی زمین ہو، درخت کی زمین ہو، کھیت کی زمین ہو، کسی جگہ کی زمین، جو زمین کوئی شخص خریدتا، اس زمین کے اندر اس کی بیوی کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد. تو بیوی مری اور اس نے کل 40,000 چھوڑے، اس کے شوہر کو حصہ ملے. شوہر مرا اور اس نے کل 40,000 چھوڑے، تو اس 40,000 میں سے بیوی کو آٹھواں حصہ نہیں دیں گے، اس کی جو زمینیں ان زمینوں کی قیمت نکال دیں گے، پھر جو اس کی قیمت بچے 40,000 کا فرض کیجیے، اس میں سے 10,000 کی زمینیں، تو 40,000 میں سے 10,000 زمینوں کو نکال، اس کے میں سے بیوی کو کچھ نہیں ملے، 30,000 میں سے بیوی کو حق ملے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو زمین غیر منقولہ، یعنی ایسی چیز جس کو آپ خرچک نہ دے سکے، ہٹا نہ سکے، زمین ایسی چیز، تو زمین میں سے تو کوئی حق نہیں ملے گا. البتہ زمین پر جو چیزیں قائم ہیں، جو چیزیں زمین پر کھڑی ہیں، مثلا ایک مکان اس نے بنایا، تو اب اس میں دو چیزیں ہوں، خود زمین ہوئی اور اس کے اوپر جو مکان کھڑا ہوا ہے. ایک باغ اس نے خریدا، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک زمین ہوئی اور ایک وہ درخت ہیں جو لگے ہوئے ہیں. ایک کھیتی اس نے خریدی، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک زمین ہے اور ایک وہ پودا، وہ فصل جو اس میں لگائی گئی. تو زمین میں سے تو بیوی کو قطعاً کوئی حصہ نہیں ملتا، اس کو تو باہر نکال. اور وہ زمین جس میں سے اس کو حصہ نہیں ملتا، اس پر جو چیز قائم ہے، جو چیز کھڑی، اس چیز میں سے بیوی کو حصہ ملے گا، لیکن خود اس چیز میں سے نہیں ملے گا، بلکہ اس کی قیمت میں سے ملے گا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ کیسز ہیں، فرض کیجیے کوئی آدھا مسئلہ سنے تو غلط فہمی ہو سکتی، اس لیے میں نے یہاں تک بیان کر دیا. اب اس کی تشریح آئندہ تقریب میں کروں. بات یہاں تک پہنچی کہ زمین میں قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے، زمین پر جو چیز کھڑی ہوتی، بلڈنگ ہے، کھیت، درخت ہیں، پتھرے ہیں، اس میں سے عورت کو حصہ ملے گا، لیکن خود وہ چیز کبھی نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کی قیمت دی جائے گی. اور اس کے ساتھ یہ مسائل سیاسی گفتگو ختم ہوئی. اب بہت جلدی بلکہ آئندہ ہی تقریب میں یہ مسائل شروع ہو جائیں گے کہ کس کا کتنے فیصد حصہ ہے، اس میں کچھ حسابی بات چیت ہے. بات بڑی خوش رہے گی 2-3 ہفتے تک، لیکن یہ واجبات کے مسائل ہیں جنہیں نہ سمجھنے کی بنا پر آج کل ہمارے معاشرے میں اتنے اختلاف اور اتنے اضطراب اور اتنی زیادہ حقوق و ناز کی پامالی ہو رہی ہے، جس کی بنا پر وہ عذاب خدا ہمارے سامنے ہے جس کا قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی وعدہ کیا ہے. جب کبھی میراث کو لوٹا جائے گا تو عذاب خدا آئے گا، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو غریب محسوس کر رہے ہوں. اس کی تشریح انشاءاللہ 2-3 ہفتے کے بعد میراث کی تقریر کی مناسبت. ضرور بھیجے محمد والے محمد. قرآن کریم بار بار ایک چیز تمام صاحبان ایمان کو یاد دلا رہا، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کر کے مادر پدر آزاد نہیں چھوڑا، جیسا دل چاہے، جس انداز سے دل چاہے زندگی گزارو، طاقتور ہے تو کمزور کے حق کو دبائے، مالدار ہے تو غریب کو حقارت اور استحضاء کی نگاہ سے دیکھے، بلکہ جانوروں کے برعکس شریعت نے انسانوں کے کچھ حدود مقرر کی اور کہا ہے کہ ان حدود کی پابندی کرو، اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہو بلکہ فائدہ تمہیں ملے. چنانچہ وہ انسان جو ان حدود خدا کی پابندی کرنے کو تیار نہیں، قرآن کریم نے ان کو کہا کہ ان کی مثال ایسی کہ جیسے چوپائے اور جانور، بل اضلوہم سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے زیادہ بدتر، اس لیے کہ جانور صاحب عقل نہیں، جانوروں کے پاس وہ عقل نہیں جس کی مدد سے وہ اپنی زندگی ایک لگے بندے اصول کے مطابق گزاریں، مگر یہ لوگ جن کو ہم نے عقل دی، عقل رکھنے کے باوجود انہوں نے اپنی عقل کو چھوڑ دیا، تو یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود جن کی تمہیں پابندی کرنا، ومن یتعدد حدود اللہ، اور جو خدا کی حدود کو توڑے گا، جو خدا کی حدود کو پامال کرے یہ شخص کو کیا ہوگا، فقط ظلم نفسہ، تو یہ خود اپنے نفس کے حق میں ظالم ثابت ہوگا، نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا، خدا کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کی بات ہو رہی۔ جس نے حدود خدا کو توڑا، جس نے خدا کے بنائے ہوئے طریقوں کو چھوڑا، وہ یقینی طور پر نقصان اٹھانے والوں میں، وہ یقینی طور پر ظالمین میں شامل۔ اور جس نے خدا کے حدود کی پابندی کی ہے، جس نے خدا کے حدود کا خیال رکھا ہے، من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جس نے حقوق حدود خدا کو باقی رکھا تو اس نے در حقیقت اپنے نفس کو فائدہ پہنچایا، جس کا فائدہ اسی کو مل کے رہے۔ اور ان حدود خدا میں سے جن کا قرآن کریم نے اتنا تذکرہ کیا کہ جنتی کی علامت جب بتائی ہے سورہ توبہ کے اندر، جنتی کی علامت، تو ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الحافظون علی حدود اللہ، جنتی وہ ہیں کہ جو خدا کے بتائے ہوئے قوانین کی حفاظت کرتے ہیں، خدا کے قائم کردہ حدود کا خیال رکھتے ہیں، ان حدود کو پامال نہیں کرتے، ان حدود کو نہیں توڑا کرتے۔ اور ان حدود خدا میں سے ایک اہم ترین حد معاشرے کے وقار کو، معاشرے کے اندر نسل اور خاندان کو، اور معاشرے کے اندر عزت اور پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جنسی حدود ہیں جنہیں خدا نے مقرر کیا۔ اور جس طریقے سے عام حدود کو توڑنے والا، قتل کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، لوگوں کے مال کو ظلم سے کھا لینے والا انتہائی درجے خدا کی نگاہ میں مقہور و معذب، اسی طریقے سے وہ شخص بھی جو پوری شریعت کی پابندی کرتا لیکن جنسی معاملات کے اندر شریعت کے احکامات کو نظر انداز کر دیتا، قرآن کریم اسے بھی سخت ترین سزا کی خوشخبری سناتا۔ اور جس مقام پر جنتیوں کا تذکرہ ہوتا تو وہاں پہ ہمیشہ ایک علامت ضرور بیان کی جاتی ہے، نماز اور زکات کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جنس کے معاملات میں شریعت کے قائم کیے ہوئے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ جب ایک مقام پر سورہ الحاقہ قرآن کریم نے جنتیوں کی علامت بتائی، یہ طے کر کے اولئک فی الجنت مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر صاحب عزت ہوں گے، تو وہاں پر ان کی یہی علامت بتائی گئی نماز کے بعد اور زکات کے بعد۔ تو الحافظون علی فروجہم، یہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، اور ما ملکت ایمانہم، یا ان کنیزوں کے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، فانہم غیر ملومین، اس صورت میں انہوں نے صحیح کام کیا، لیکن فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس سے ہٹ کر بیوی اور کنیز سے ہٹ کر اپنی خواہش کو پورا کرے، فاولئک هم العادون، وہ ظالم، وہ باغی، وہ سرکش، وہ خدا کا نافرمان۔ تو جنت کے اندر کون جائے گا، کون جنت میں بیٹھے گا؟ وہ شخص ہے جو نماز اور دوسری عبادات خدا کے ساتھ ساتھ اس معاملے میں بھی، جنس کے معاملے میں بھی، شریعت کی بتائی ہوئی حدود کی پابندی کر رہا۔ اور قرآن کریم نے جب سورہ مومنون میں ان مومنوں کا تذکرہ کیا جو نجات پائیں گے، قد افلح المومنون، بے تحقیق نجات پائے، کامیاب ہوئے، فلاح پر پہنچے، وہ مومنین، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع کرتے ہیں، والذین ہم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ جو ہر بیہودہ بات سے منہ کو پھیر لیا کرتے ہیں، وہم والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ پابندی کے ساتھ اپنی زکات کو ادا کیا کرتے ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کو بچایا کرتے ہیں ہر گناہ سے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، پھر وہی آیت کہ سوائے بیوی اور کنیز کے ہر دوسرے مقام سے اپنی شرمگاہ کو بچاتے ہیں، فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس حد کو توڑ دے اور ان دو کے علاوہ کسی تیسرے مقام سے بھی اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے، فاولئک هم العادون، خدا کی نگاہ میں یہ انتہائی سرکش و باغی لوگ جنہوں نے حدود خدا کو پامال کیا۔ تو جس طریقے سے ایک انسان کو خدا کی عبادت نجات دلاتی، اسی طریقے سے جنس کے معاملات میں شریعت کے احکامات کی پابندی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ضروری نماز اور روزہ، اور اس کا ثبوت قرآن کی ان آیتوں سے بھی ملتا ہے جس میں ہمیشہ نماز کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ بیوی اور کنیز کے علاوہ کسی طریقے سے جنسی خواہش کو پورا نہ کرو، اور ان روایتوں سے بھی اس کا پتہ چلتا کہ جہاں پہ بار بار معصوم نے ارشاد فرمایا کہ افضل العبادت عفت البدن والفرج، کہ یاد رکھو سب سے افضل ترین عبادت خدا کی بارگاہ میں کیا، یہ روایت کئی طریقوں سے آئی، یہ روایت کئی معصوموں کی ہے اور بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا، کبھی یہ کہا گیا ما عبد اللہ الا من عفت البدن والفرج، کبھی امام نے یہ کہا کہ خدا کی کسی نے عبادت کی ہی نہیں جب تک کہ اس نے اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے نہ بچایا، کبھی یہ کہا گیا کہ افضل العبادت عبادتوں میں سب سے افضل یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے، بلکہ امیر المومنین کی جو روایت ہے اس میں تو صرف اتنا ہے کہ افضل العبادت العفاف، سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو حرام کام سے بچائے، یہ روایت سات یا آٹھ طریقوں سے صرف اصول کافی کے اندر درج ہے اور باقی روایتیں تو اپنے مقام پر موجود، بار بار یہ کہا گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے زیادہ خدا کی نگاہ میں کوئی شخص بدترین نہیں ہوتا جو اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچانے کی فکر نہیں کرتا، خدا کی نافرمانی نہیں کی گئی مگر سب سے بڑی اس طریقے سے کہ اپنے بدن کو اور اپنی شرمگاہ کو انسان نے حرام میں ڈالا، اور یہ روایت بھی ہے کہ جہنم میں سیدھا چلا جائے گا پھر فوت چلا جائے گا وہ شخص جس نے اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے نہیں بچایا، جب کسی نے جا کر معصوم سے کہا تھا کہ مولا میں آپ کے پاس مسلسل آتا رہتا ہوں، بار بار آتا رہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں ہدیہ اور تحفے لے کے آتا ہوں، مولا مجھے تمنا کہ آپ بھی مجھے کوئی ہدیہ دیں، آپ بھی مجھے کوئی تحفہ دیں، راوی چھٹے امام سے سوال کر رہا تو امام نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا تحفہ چاہیے، وہ جو چند لمحوں کے بعد ختم ہو جائے یا وہ جو ہمیشہ تمہارے کام آئے، کہا مولا وہ تحفہ دیجئے جو ہمیشہ میرے کام آئے، تو امام نے کہا وہ تحفہ میری ایک نصیحت ہے اسی کا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تقوی اللہ ہے بس عفت، خدا سے ڈرتے رہو اور اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچاؤ، امام نے کہا کہ میری یہ نصیحت یہ وصیت ہے جو تمہیں ہر منزل پہ کام آئے گی، اس میں امام نے نماز روزے اور زکات اور جہاد کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ساری عبادتیں اپنے مقام پر فضیلت والی لیکن ان تمام عبادتوں کا ثواب اور ان تمام عبادتیں ختم ہو جاتی اگر انسان نے اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے نہیں بچایا، پانچویں امام سے کسی نے کہا مولا آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں میں آپ کا مخلص مومن آپ کے احکامات میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا آپ مجھے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتے ہیں، کیا آپ میری شفاعت کرائیں گے، امام نے کہا میں شفاعت کراؤں گا لیکن دو شرطوں کے ساتھ، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ دو چیزوں کو حرام سے بچاؤ، ایک وہ چیز جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان اور دوسری وہ چیز جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان، تم ان دو چیزوں کو حرام سے بچانے کا وعدہ کرو میں تم سے جنت دلانے کا وعدہ کرتا ہوں، اور جس مقام پر امیر المومنین کی روایت نہج البلاغہ میں موجود جہاں پہ انسان ایک مرتبہ حیران ہو جاتا کہ کل کا مشکل کشا جو ہر ایک کا حاجت روا جو ہر ایک کی مدد کو پہنچتا جس نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی جس نے بڑے بڑے معرکے سر کیے لیکن تاریخ اسلام ایک مرتبہ بھی یہ دکھانے سے قاصر کہ علی نے کبھی کہا ہو رسول سے یا امت سے کہ میں تمہاری مدد کا محتاج ہوں تم میری مدد کرو مجھے تمہاری مدد چاہیے، لیکن صرف ایک مقام ایسا نظر آتا ہے نہج البلاغہ میں جہاں پر مولا اپنی امت کو دیکھ کر کہتے ہیں اینونی تم میری مدد کرو میں تم سے مدد طلب کرتا ہوں میں تم سے مدد چاہتا ہوں، وہ علی جس نے ہمیشہ کائنات کی مدد کی، وہ علی جس نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کی حاجت روائی کی، وہ علی جو ہمیشہ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کا مشکل کشا ثابت ہوا، آج وہ سب مسلمانوں سے لیکن خاص طور پر اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے کہ اینونی آج تم میری مدد کرو آج میں تم سے مدد چاہتا ہوں، کیسی مدد بے برائن و اجتہاد و عفت و استعداد، تم میری مدد کرو پرہیزگار بن کر دین خدا میں کوشش کر کے وہ عفت اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچا کے و استعداد اور دین میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزار کے، تو مولا نے بھی جب آپ سے مدد طلب کی اپنے سارے ماننے والوں سے مدد طلب کی تو اس مدد میں اس کا تذکرہ کیا کہ تم اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچاؤ، یعنی تم اس جنس کے معاملے کے اندر بھی شریعت کے اصولوں کی پابندی کرو سمجھو کہ تم علی کی مدد کر رہے، اور اسی کے مقابل وہ حدیث بھی آتی جو میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کی تھی اور اس کا موضوع اس تقریر میں بعد میں آنے والا، کہ روایت یہی تو ہے کہ جس نے کبھی اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے پر کسی مرد سے پورا کیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 70 مرتبہ علی کو اپنی تلوار سے شہید کیا. ایک طرف میرے مولا کہہ رہے ہیں میں تم سے مدد چاہ رہا ہوں, میں مدد کا طالب ہوں, مدد کرو میری جنسی معاملات کے اندر حرام سے بچ کر, اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ اگر تم نے اس مقام پر میری بات نہ مانی تو صرف اتنا نہیں ہے کہ تم نے علی کی مدد نہیں کی, نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر تم نے قاتل علی کی مدد کی, بلکہ تم خود قاتل علی بن گئے. اور اسی لیے جب کسی نے جا کر چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ مولا میں آپ کا شیعہ بننا چاہتا ہوں, ایک شخص آتا ہے میں آپ کا شیعہ بننا چاہتا ہوں, آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں, اس کا طریقہ کیا, تو امام نے کیا کیا, کون سا کلمہ پڑھوایا, کچھ نہیں. امام نے کہا بس اسی کا, امام نے صرف اتنا کہا علی کا بتقوى اللہ والورع والعفت وحسن العزیز واداء الامانت وحسن الجوار وحسن الخلق وعلی کا بطول الرکوع والسجود, میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں. امام کا شیعہ بننے کا کلمہ صرف اتنا, تقوى اللہ خدا سے ڈرتے رہو, والورع حرام چیزوں سے دوری اختیار کرو, والعفت اپنے شرمگاہ کو حرام کام سے بچاؤ, وحسن الحدیث جب کہو تو اچھی بات کہو, وحسن الجوار پڑوسی کو ہمیشہ اپنے سلوک سے خوش کرتے رہو, وحسن الخلق اپنے اخلاق کو ہمیشہ بہتر بناؤ, واداء الامانت امانت کو ادا کرو, وعلیک بالطول رکوع والسجود رکوع اور سجود کو جتنا لمبا کر سکتے ہو لمبا کرو, اور کون دعا تنا سے بغیر الفنہ سے کن تم میرے مبلغ بنو, تم میرے دین کی تبلیغ کرو, لیکن اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے. شیرت ہونا کون لنا زینا ولا سکون والا کہنا, اسی روایت کے آخر میں ہے کہ تم ہماری زینت بنو, ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بنو. تو علی کا شیعہ بننے کے لیے, جعفری بننے کے لیے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس میں بھی امام نے شرط یہ لگائی کہ تم اپنے آپ کو حرام کام سے بچاؤ, اپنی شرمگاہ کو حرام چیز سے محفوظ رکھو. چنانچہ وہ سب کے سب لوگ جو عفت کے معنی پیٹ کو حرام غذا سے بچاؤ, شرمگاہ کو حرام کام سے بچاؤ, وہ سب کے سب لوگ جو عفت کی پابندی نہیں کرتے, صاحب عفت نہیں ہیں, عفت کے مسئلے پر پورا نہیں اترتے, ان کو صاف صاف روایت کے اندر کبھی لعنت سے یاد کیا گیا, کبھی ان کو جہنمی کہا گیا, کبھی ان سے یہ کہا گیا کہ تم سب کچھ ہو سکتے ہو مگر ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے ہو. اب عفت کا خیال کس طرح نہ رکھا جائے, اپنی شرمگاہ کو حرام کام میں کس طرح استعمال کیا جائے, اس کی تمام گفتگو پہلے آ چکی ہے, لیکن میری گفتگو اسی موضوع پر تھی. اس میں سب سے پہلی چیز تو زنا آتی, اور زنا کے بارے میں اس سلسلے کے ابتدائی سال میں 3-4 تقریریں ہو چکی, اس لیے اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اس کے ساتھ ساتھ لواطت کا عمل آتا ہے, یعنی مرد سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے, اس کے ساتھ ساتھ صحب کا عمل آتا ہے, عورت سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے, اس کے ساتھ ساتھ استمنا کا عمل آتا ہے, انسان اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو نکالے, اس سارے کے سارے وہ پہلے حرام ہیں جس میں انسان حدود اللہ کو توڑتا, جس میں انسان فروج حافظون اپنی شرمگاہ کو بچانے والے ہیں, اس قید سے اس شرط کے خلاف ورزی کرتا, اور ان میں شامل ہو جاتا جو ان دو طریقوں کے علاوہ بیوی اور کنیز کے علاوہ اپنی خواہش پوری کر کے سرکش بنتے ہیں, باغی بنتے ہیں, ان میں خدا کے نافرمان قرار پاتے ہیں. تو میری گفتگو چل رہی تھی حرام طریقے سے زنا کے علاوہ, کیونکہ زنا پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی, زنا کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے والے. تو ایک طرف تو آپ نے دیکھا معصوم نے عفت کی کتنی خواہش ظاہر کی, معصوم نے عفت کو کتنا طلب کیا, اور پھر یہ بھی اپنی جگہ حقیقت کہ انسان کے لیے جب جائز طریقے سے جنسی خواہش کا پورا کرنا ممکن نہ ہو ماحول معاشرہ یا کسی بھی اعتبار سے, تو یقینی طور پر اسے اپنے نفس سے لڑنا پڑتا, نفس اس کو حرام کی جانب مجبور کرتا, خواہ وہ حرام اتنا ہی ہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرو, لیکن نفس اس کو حرام کی جانب لے جانا چاہتا. چنانچہ اس سلسلے میں بھی ایک امام کی روایت ہے کہ روز قیامت ایک ایسا گروہ ہوگا جو قبر سے نکلتے ہی سیدھا جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا, حساب و کتاب اور صراط کے مراحل سے گزرے بغیر, اور جاتے ہی جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگیں گے. جنت کے اندر اب تک کوئی مومن نہ آیا ہوگا, چنانچہ جنت کے نگران جنت کے نگہبان ایک مرتبہ حیران ہوں گے, اور حیران ہو کر پوچھیں گے تم ہو کون لوگ جو اتنے جلدی قبر سے ابھی لوگ نکالے جا رہے ہیں اور تم جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہو, تم ہو کون لوگ؟ تو کہیں گے کہ نحن الصابرون, ہم وہ صبر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں آیت قرآنی انما یوفی الصابرون بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے انعام عطا کیا کریں گے، ہم وہ صبر کرنے والے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نفس سے جنگ کرتے ہوئے صبر کی، وہی نفس سے جنگ جسے پیغمبر اسلام نے جہاد اکبر قرار دیا کہ جب ایک فوج کو بھیجا تھا ایک جہاد کے لیے اور وہ فوج کامیاب واپس آئی تھی مدینے میں، بڑے خوش خوش پیغمبر کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول ہم کامیاب واپس آئے، ہم نے دشمنان دین کو ختم کر دیا، ہم نے مدینے پر آنے والے خطرے کا مقابلہ کیا ہے، آج ہم فاتح کی حیثیت سے آ رہے، آج ہم غازی کی حیثیت سے آ رہے۔ پیغمبر نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ تم نے جہاد اکبر میں فتح حاصل کی ہے، اصل فتح یہ ہے کہ تم جہاد اکبر میں کامیابی حاصل کرو۔ وہ حیران ہو کر پریشان ہو کر، ابھی ہم جنگ لڑ کے آ رہے، اتنی ذمتیں اٹھا کے آ رہے اور پیغمبر ہماری اس کامیابی کو چھوٹا کر رہے۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا اپنے نفس سے مقابلہ کرنا جب وہ تمہیں برائی اور گناہ کی جانب لے جائے۔ تو یہی نفس سے مقابلہ کرنے والے مجاہدین اکبر وہ ہیں جو قبر سے نکل کر اتنے جلدی دروازے جنت سے پہنچیں گے کہ جنت کے نگران فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے کہ کون سی ان کی نیکی تھی جو اتنے جلدی ان کو جنت کے دروازے پہ لے آ گئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس سے جنگ کریں گے، اور وہ لوگ جو نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے، بغیر لڑے ہوئے شکست مان لیں گے، نفس نے مجبور کیا اور حرام طریقے سے اپنے خواہشات کو پورا کریں گے۔ تو ان کے بارے میں کبھی یہ روایت آئی کہ تین وہ لوگ ہیں جن پر خدا کبھی رحمت کی نظر نہیں کرے گا، جن سے خدا کبھی کلام نہیں کرے گا۔ جنتی کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رحمت خدا نازل ہوگی۔ تو جن کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ ان پر رحمت خدا آئے گی نہیں، خدا ان کی جانب نظر رحمت کرے گی گا نہیں، ان کے جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کون تین لوگ ہیں؟ تو ان تین میں سے دو یہ کہہ کر پیغمبر نے بتایا، ایک وہ شخص جو کسی لڑکے کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ لعن اللہ علی من ناصحا بیدہ، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی روایت اس لیے کہ قرآن نے خواہش کے پوری کرنے کے صرف دو طریقے بتائے ہیں، ایک کنیز ایک بیوی۔ اب بیوی کا دائمی ہو یا بیوی کا منقطعی ہو، اس عارضی مدت والی ہو، ان کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے والا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا حقدار ہے۔ چنانچہ تمام علماء کا متفقہ فتویٰ کہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پورا کیا، اسے حاکم شرف کوڑوں کی سزا دے گا، 20 سے لے کر 80 کوڑوں تک کی سزا دے گا، اور تین مرتبہ اگر اسے سزا مل گئی پھر بھی باز نہ آیا کہ چوتھی مرتبہ وہ واجب القتل ہے، چوتھی مرتبہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے نفس قرآنی کی مخالفت کی۔ تو کبھی یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر قطعاً رحمت خدا نازل نہیں ہوگی، کبھی یہ کہا گیا کہ ان پر خدا کی لعنت، اور کبھی جب کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا آپ کے شیعہ کون، امام نے کچھ علامتیں بتائی، اس نے کہا مولا یہ تو بہت زیادہ تفصیلی علامتیں، میں ان کو یاد نہیں کر سکتا ہوں، آپ مجھے خلاصہ بتائیے۔ امام نے کہا بہرحال یاد رکھو کہ سب ہمارے شیعہ ہو سکتے ہیں، مگر تین آدمی کبھی ہمارے شیعہ ہو ہی نہیں سکتے۔ نمبر ایک جو بے وفا، جس کے اندر وفاداری نہیں، اپنے عہد کا پاس نہیں، اور دوسرا وہ کہ جو پہلے حرام میں مقبول بنتا ہے، کسی کی جن سے خواہش حرام طریقے سے پورا کرنے میں اس کا شریک ہوتا ہے، اور تیسرا وہ جو اپنے ہاتھ سے اپنی جن سے خواہش کو پورا کرتا ہے، یہ وہ ہے جو ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب امام نے اتنا مختصر کر دیا کہ باقی سب ہمارے شیعہ ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، مگر یہ وہ تین آدمی جن کا ہماری شیعہ سے کوئی تعلق نہیں، جن کا ہماری شیعہ سے کوئی ربط اور واسطہ نہیں۔ ایک مرتبہ آیا کوئی شخص چھٹے امام کے پاس، اب ایک دو روایتیں کچھ ایسی بھی ہم کو نظر آتی ہیں جو یقین نہیں آتا کہ کوئی رسول اور امام سے اس طرح گفتگو کرے، لیکن یہ اس دور کا اسلامی معاشرہ تھا جو پیغمبر اسلام اور امام نے اس بنیاد پر قائم کیا تھا کہ دیکھو اگر تم کوئی غلطی کرو تو اس غلطی کو کسی جاننے والے سے دریافت کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کرو۔ روایت یہ ہے کہ حیا کی دو قسمیں، ایک حیا عقل کی حیا ہوتی اور ایک حیا حماقت کی حیا ہوتی۔ عقل کی حیا یہ، عقل کی شرط یہ کہ انسان ہر اس کام سے دور بھاگے جہاں پہ حرام کا احتمال ہے، اور جہاں اسے حرام کرتے دیکھ کر دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، دیندار لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، یہ عقل کی حیا۔ اور ایک حماقت کی حیا جس کی تعریف امام نے یہ کی کہ انسان اس لیے حیا کرے کہ اب میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی، اب میں کسی سے مسئلہ پوچھوں یہ کیسے ممکن ہے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، انسان یہ حیا کرے کہ اب اتنے سالوں کے بعد میں اپنے کردار میں تبدیلی کروں لوگ مذاق اڑائیں گے کہ آج تک تو نہ کیا، اب بڑھاپے میں 900 چوہے کھا کر دلی حج کرنے کو چلی۔ اس قسم کی بہت سی باتوں کی وجہ سے کرنے والے لوگ بھی دور ہٹ جاتے ہیں۔ امام نے کہا یہ حماقت کی حیا، یہ جہالت کی حیا، انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ چنانچہ وہ معاشرہ اور ماحول اتنا پاک اور پاکیزہ کہ اگر کوئی غلطی کرتا تھا تو براہ راست آ کر اقرار کر لیتا تھا یا پوچھ لیا کرتا تھا کہ میں اس غلطی کرنے کے بعد کتنا بڑا گناہگار۔ تو آیا کوئی چھٹے امام کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا میں بعض اوقات اپنی خواہش نفس سے مجبور ہو جاتا ہوں اور مجبور ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو نکال لیا کرتا ہوں۔ امام نے کہا کہ خدا کی قسم تو زانی، اور اگر کسی حالت میں رہا تو تمام سمندروں کے پانی مل کر بھی تیری نجاست کو دور نہیں کر سکیں گے۔ جب تو قیامت کے دن اٹھے گا تو ایسی بدبو تیرے جسم سے آ رہی ہوگی جیسی کسی مردار جانور کے جسم سے بدبو آتی ہے جب وہ کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا سڑ رہا۔ تو امام نے اس کو بالکل حرام کام قرار دیا۔ دوسری طرف ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی خواہش نفس کے ہاتھ مجبور ہو گیا تھا اور ایک لڑکے کے ساتھ میں نے پہلے حرام کر لیا تھا۔ پیغمبر نے اس کے سلام کا جواب تو دیا لیکن سر جھکا کر بیٹھ گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون اس آیت قرآن کے مسلسل تلاوت کرتے رہے۔ بہت دیر کے بعد اصحاب رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ شخص اپنے سوال کے جواب کا منتظر ہے۔ پیغمبر نے سر اٹھا کر کہا کہ اب میری امت کی یہ حالت ہو گئی کہ ایسے ایسے لوگ بھی میری امت میں شامل ہو چکے ہیں، اتنا بڑا گناہ کرنے والے بھی میرا کلمہ پڑھنے لگے، کیا تمہیں پتا نہیں کہ جس امت کے اندر وہ لوگ پیدا ہو جائیں جو مرد مرد کے ذریعے سے یا عورت عورت کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے، اس امت پر عذاب قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آ جایا کرتا، اور خدا کی نگاہ میں زنا سے بدتر یہ عمل ہے، اس لیے کہ زنا کرنے کی بنا پر خدا نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا، لیکن اس عمل حرام کی بنا پر ایک پیغمبر کی پوری قوم نیز تو نابود کر دی گئی۔ تو میں ڈرتا ہوں اگر میری امت میں بھی اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تو میری امت بھی عذاب خدا کا شکار نہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام ایسے شخص کو اپنا امتی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ پیغمبر اسلام جو کبھی اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ تناسلوا وتناسلوا تبصروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالصدق، کہ تم اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کلمہ گو زیادہ سے زیادہ ہو، میری رسالت اور خدا کی وحدانیت کے ماننے والوں کی کثرت ہو، تاکہ روز قیامت جب ہر پیغمبر اپنی امت کو پیش کرے خدا کی بارگاہ میں تو اس وقت میں بھی اپنی امت کو دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں فخر کروں اور اپنی محنت کو خدا کے سامنے پیش کروں۔ وہ رسول جو ہر وقت کلمہ گو کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں، لیکن آج جب ایک شخص غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی میری امت میں آ گئے جن کا نہ آنا ہی میرے لیے بہتر تھا۔ تو بہرحال نصوص قرآنی، احادیث معصوم اور امیر المومنین کی فرمائش سے یہ پتہ چلتا کہ نماز اور روزے وغیرہ کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ بدترین گناہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفسانی کا مقابلہ نہ کرے، اور جائز اور حلال طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا موقع نہ ہو تو حرام طریقے سے جنسی خواہش پوری کرنے لگے، اس سے بدتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو مومن بننے کے لیے، شیعہ بننے کے لیے، جنتی بننے کے لیے، رحمت خدا کو حاصل کرنے کے لیے، امام کی اور رسول کی لعنت سے بچنے کے لیے، کلمہ گو میں اپنا شمار کرنے کے لیے، جہاد اکبر کرنے کے لیے، ضروری ہے کہ انسان اس افضل عبادت یعنی عفت بدن اور عفت فرج کو، شرمگاہ اور پیٹ کی عفت کو حاصل کرے، تاکہ اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن کم از کم انسان شفاعت امام کا حقدار بن کر دوسرے کچھ گناہوں کی معافی کی سند امام سے حاصل کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس موضوع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گفتگو مکمل ہو گئی، اس لیے کہ بات بہت زیادہ تھی، لمبی حدیثیں ہیں لیکن وہ حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کا پڑھنا کچھ تقریر کے دوران مناسب نہیں۔ جو بات ہم کو کہنا تھی وہ بات ہم نے کہہ دی، یہ موضوع مکمل ہوا۔ اب آئندہ جمعے سے اخلاقیات کے دوسرے موضوع پر گفتگو کا آغاز ہوگا، میراث کے مسائل بہرحال بیان ہوتے رہیں۔ آج کی گفتگو پھر ختم ہو گئی، جو مومنین جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جن کے کوئی سوال ہیں سوال کریں۔
یہ جی صحیح ہے، جنگ کے ماہ پہ دشمن سے جنگ کرو اور امن میں نفس کے ساتھ جہاد کرو۔
نہیں، یہ حدیث ہو سکتا ہے موجود